جو مضامین میرے لیے نافع ہو اور آنے والوں کے لیے نافع ہو وہ عطا فرما دیں. پہلے سے کبھی تیاری کر کے نہیں آیا, سوچتا ہوں کہ کچھ دیکھ لیا کروں گا, لیکن کچھ مشغولیات اور طبیعت کی کمزوریاں اور بہت کچھ باتیں ہیں تو وہ نہیں کر پاتا. ایسے ہی ہوتا ہے تو دعا کر کے بیٹھتا ہوں اپنے بزرگوں کے صدقے میں, مانگتا ہوں اللہ سے میرے لیے بھی نافع ہو آنے والوں کے لیے بھی نافع ہو. تو پھر اس کے بعد قلب میں تقاضا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنا ہے, یہ بات یا کوئی اشعار دل میں آ جاتے ہیں. اب وہ ڈھونڈ رہا ہوں. پچھلے ہفتے کو ان سے کہا تھا کہ اشعار یاد رکھنا وہ پڑھوں گا, لیکن اس وقت بالکل قلب میں وہ اشعار کا تقاضا نہیں, اس لیے جو آیا ان کی عطا سمجھ کے بھی پڑھنے کا پوری کتاب کو مل گئی. اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں تو یہ وقت ہمارا فارغ نہیں ہے, فالتو نہیں ہے. یہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہیں اللہ کی محبت میں, تو یہ قرآن پاک کے جو حکم ہے کونوا مع الصادقین, اس پر ہمارا عمل ہے. یہی ہماری نیت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ صادقین یعنی متقی پرہیزگار اللہ والے لوگوں کے ساتھ بیٹھو. تو اور صادقین اس لیے فرمایا کہ وہ متقی یا اللہ والا جو ہے وہ مخلص بھی ہو, دھوکے باز نہ ہو, سچا ہو اپنی باتوں میں, صرف اللہ کی محبت میں بات کرے, اس کی کوئی غرض نہ ہو اور اس کی کوئی دنیاوی نفسانی خواہش نہ ہو. اس لیے صادقین فرما دیا, ورنہ متقین ہے. کیونکہ تقوی حاصل کرنا ہر مومن پر فرض ہے, ہر انسان پر فرض ہے. ایمان لانا تقوی, تو الحمدللہ ایمان تو ہم سے سب کو حاصل ہے, اللہ کا شکر ہے. مفت میں اللہ تعالیٰ نے یہ جنت کا ٹکٹ ہمیں دیا, مفت میں. ہم نے مانگا تو نہیں تھا, کوئی ہے جس نے اللہ سے مانگا ہو پیدا ہونے سے پہلے کہ مجھے مسلمان پیدا کیجیے؟ اللہ تعالیٰ نے فضلاً ہم کو مسلمان بنا دیا. ایک ٹکٹ تو ہمیں یہ مفت کا مل ہی گیا, ایک کام تو الحمدللہ ہمیں اللہ کے فضل سے حاصل ہے, ایمان ہے. تو ایک چیز رہ جاتی ہے ایمان لانے کے بعد, وہ ہے تقوی حاصل کرنا. اور تقوی فرض عین ہے, یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اگر کر لیا تو ٹھیک ہے, نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. فرض عین ہے, اسی پر نجات موقوف ہے. وہ اللہ نے پیدا کیا, زندگی دی, تیری زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا. کوئی بچ نہیں سکے گا, کوئی فیلڈ مارشل ہو, کوئی ڈکٹیٹر ہو, کوئی کمانڈر ان چیف ہو, کسی ملک کا صدر ہو, پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا ہو, کوئی شخص اس سے بچے گا نہیں. ابھی امام صاحب نے نماز پڑھائی, اس میں کیا آخری آیت پڑھی, والامر یومئذ للہ. وہ دن ہے کہ صرف اور صرف اللہ کا حکم چلے گا. حکم تو آج بھی اللہ ہی کا چل رہا ہے, اس وقت بھی چلے گا, لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس وقت کسی کو مجال ہی نہ ہوگی. یہاں تو ڈھیل دی ہوئی ہے اللہ نے, اپنا اپنا معاملہ چل رہا ہے, کافر کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے, لیکن وہاں یہ معاملہ بالکل حقیقت پہ آ جائے گا. مسبب حقیقی اور مربی حقیقی اور مالک حقیقی کا ہی حکم وہاں, اس وقت کوئی آواز نکالنے والا بھی نہ ہوگا. تو تقوی فرض عین ہے, تو زندگی کا حساب کتاب ہوگا اور کوئی اسے بچ نہ سکے گا. اور کسی شخص کی سیادت یعنی سید صاحب ہو, بٹ صاحب ہو, ملک صاحب ہو, فلاں کے بڑے ہوں, فلاں ہوں, کوئی بھی ہو, ان کو اس نام سے نہیں پکارا جائے گا, نہ ان کی اس حیثیت سے کوئی عزت ہو، کوئی سیٹ صاحب ہو، کوئی بادشاہ ہو. وہاں تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھیے یہاں بھی تقوی آ گیا کہ تم میں سب سے معزز وہاں پر قیمت والا، قیمت والا. یہاں تو ہم قیمت والا اس کو سمجھتے ہیں کئی بڑے اونچی پوسٹ پر ہے، کوئی وزارت ہے، کوئی ڈپٹی کلیکٹر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی سیٹ صاحب ہے، ان کے پاس 6 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 20 گاڑیاں ہیں، کسی کے پاس 2 فیکٹریاں ہیں. ہم تو ان کو قیمت قیمتی جانتے ہیں، لیکن یہ قیمتی یہ سب دھوکہ ہے. یہیں کا آنکھ بند ہونے کے بعد جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہاں ایک ہی چیز کی اہمیت ہوگی، ایک ہی چیز کی قیمت ہوگی، ایک ہی چیز انسان کو قیمتی بنانے والی ہوگی، اور وہ ہوگی تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی جتنا زیادہ متقی ہوگا اتنا ہی اللہ کے نزدیک ہوگا، مقرر ہوگا، معزز ہوگا، مکرم ہوگا، اس کی قدر و قیمت ہوگی. اور جس نے تقوی حاصل نہ کیا اس کا کیا ہوگا کہ اس کو بری طریقے سے اس کے ساتھ پیش معاملات پیش آئیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت حفاظت فرمائے اور ہم سب کی بے حساب مغفرت. تو ہم جو یہاں بیٹھتے ہیں کہ اس آیت کے تحت یہ بھی عبادت ہے، کونوں ماں صادق ہیں، اللہ کا حکم ہے، نیک لوگوں میں، سچے لوگوں میں، متقی لوگوں میں بیٹھو اٹھو. تو اور اس کیوں بیٹھو اٹھو، اس کو پہلے بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصالحین، تقوی کے لیے، تاکہ تم بھی ان جیسے ہو جاؤ، جیسے ان کی بول چال ہے، جیسے ان کے دل کا حال ہے، اصل تو ہے ان کے دل. تو اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی صحبتوں میں جاؤ، تو یہ نیت لے کے جاؤ کہ یا اللہ ان کے دل میں جو کیفیت احسانی ہے، جو کیفیت ہے، جو آپ کے قرب کی ان کو دولت حاصل ہے، تو وہ چیز ہمارے اندر منتقل ہو جائے. یہ بات کہاں سے آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، ان تعبد اللہ کانک ترا، حدیث احسان اسی کو کہتے ہیں. جہاں بھی احسانی کیفیت کی بات ہوگی اس سے مراد یہی ہے، احسانی کیفیت اس کو کہتے ہیں کہ انسان عبادت کرے تو ایسے اس کی کیفیت ہو کہ جیسے گویا کہ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے. ان تعبد اللہ کانک ترا، تم ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تو تمہیں دیکھتا ہی ہے. تو ایسی کیفیت جو حاصل ہو جاتی ہے متقی لوگوں کو، جو گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، اور خطا ہو جائے تو توبہ و استغفار سے اپنے گناہوں کی تلافی کر لیتے ہیں، معافی کرا لیتے ہیں، تو وہ بھی متقی ہوتے ہیں. تو جتنا تقوی ہوگا اتنا ہی درجہ ولایت اس کا ہوگا، اور اس کے پاس بیٹھنے والوں کو بھی وہی تقوی نصیب ہو جائے گا ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ایک دن. تو یہاں میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر کسی تقریر اور بیان کا ذکر نہیں ہے. اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ تم آج صادقین کا بیان سنا کرو، بلکہ کونو فرمایا کہ ان کے ساتھ رہا کرو، اٹھو بیٹھو، کھاؤ پیو، سو جاگو. میرے مرشد رحمت اللہ علیہ بات اور ارشاد فرماتے تھے کہ انسان اگر رات کو رات کی رانی کے درخت کے نیچے سو جائے، ہے نا، رات کی رانی جو ہوتی ہے خوشبو اس میں ہوتی ہے، تو رات کی رانی کوئی تقریر تو نہیں کرتی، کوئی بیان تو نہیں کرتی، لیکن جو شخص اس کے ساتھ سوئے گا تو سن کو اس کا دماغ بالکل فریش، بالکل بشاش اٹھے گا، اس کی خوشبو سے اس کا دماغ اور دل معطر ہو چکا ہوگا. تو اسی طرح سے ایک دفعہ میرے حضرت نے فرمایا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر حضرات کہیں جا رہے تھے ٹرین میں تبلیغی سفر میں، تو گرمی خوب تھی، تو مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک برف کی بڑی سی سیلی لا کر ٹرین کے ڈبے میں رکھ دی. تو اس کو دیکھ کر فرمایا، تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اس گرمی کی وجہ سے، اس برف کی وجہ سے ٹھنڈک پیدا ہو گئی اس میں. تو اللہ والے ہر نشانی میں اللہ کی نشانی ڈھونڈتے ہیں، ہر معاملے میں اللہ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں. تو وہ فرمایا کہ بھئی دیکھو یہ برف لا کے انہوں نے رکھی ہے، کیا برف نے کوئی تقریر کی؟ کہا نہیں صاحب تقریر نہیں کی. کچھ بیان کیا؟ نہیں بھائی، نہ کوئی ذکر اللہ نہ کچھ. لیکن کمرہ ٹھنڈا ہو گیا کہ نہیں؟ ہاں جی کمرہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا. کہا کہ اسی طرح اولیاء اللہ کے دل گویا کہ فریج ہے. فریج آج زمانہ فریج کا ہے نا، فریج سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ بھائی اولیاء اللہ کے قلوب جو ہیں فریج ہیں. ان کے پاس جو آدمی جیسے پڑوس میں فریج ہوتا ہے اپنے یہاں نہیں، تو ہم نے اپنی بوتل پانی کی بھر کے ان کو کہا، درخواست کی کہ بھائی آپ اپنے فریج میں تھوڑی دیر رکھ لیں، یہ ٹھنڈا ہو جائے گا پانی تو ہمیں دے دیجیے گا. تو وہ بوتل فریج میں رکھ لی، اب جو واپس کی تو وہ ٹھنڈی، اور اس کو پی کر کتنا گرمی میں شدت پیاس میں کتنا مزہ آتا ہے، کتنی فرحت ملتی ہے، کتنا سکون ملتا ہے. تو اولیاء اللہ کے قلوب بھی گویا فریج ہیں. تو ان کے پاس ان کے قلوب میں اپنے قلوب کو رکھوا لو، ان کے قلوب سے اپنے قلوب کو ملا لو، تو ان کے قلب کی ٹھنڈک، ان کے قلب کی احسانی کیفیت بھی تمہارے قلب میں منتقل ہو جائے.
سبحان اللہ.
تو اولیاء اللہ کے پاس بیٹھنے سے اچھا اب جو ہے ہم میں سے ہر شخص دوسرے کو اللہ کا ولی سمجھے، اپنے سے بہتر سمجھے. یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ دعویٰ کروں کہ میں اللہ والا ہوں آپ میرے پاس آئیں، نہیں، بلکہ مجھے چاہیے کہ میں اپنے کو سب سے کم تر سمجھوں، آنے والوں کو اپنے سے بہتر سمجھوں، اور ہر شخص کو ولی سمجھوں. تو میں بھی اسی نیت سے آیا ہوں کہ مجھے نیک لوگوں کی صحبت مل رہی ہے. تو اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات فرماتے تھے، فرماتے تھے کہ میں آنے والوں کے جوتوں کی خاک کو اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. بتائیے کیا فنائیت ہے، آنے والوں کو، طالبین کو، اللہ کی محبت میں آنے والے کو، ان کی جوتیوں کی خاک کو بھی اپنی پیشانی سے افضل سمجھتا ہوں. چاہے کسی کے داڑھی ہے چاہے نہیں ہے، چاہے داڑھی کاٹتا ہے اپنے ڈاک کیسا بھی اس کا فعل ہے، آپ فعل سے نفرت کرنی ہے، گناہ کے فعل سے نفرت کرنی ہے، گناہگار سے نفرت نہیں کرنی. اللہ کے بندے ہیں، محبت ہی محبت کرنی ہے. کسی کو حقیر نہیں جانا، کسی کو حقیر جانا تو میرے مرشد فرما دیتے کہ کسی کو حقیر سمجھ کر تبلیغ کرنا حرام ہے. اپنے کو کمتر سمجھو، سامنے والے سے بات جو کہو تو اپنے کو سامنے رکھ کے، اپنے عیوب کو سامنے رکھ کے اپنے کو کمتر سمجھ کے کہو، ورنہ اس کو کہنا جائز ہی نہیں ہے. تو یہ سب باتیں ہیں کہ یہاں اللہ کی محبت میں خاموش بیٹھے رہنا بھی بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت. قرآن پاک کی آیت پر عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی صحیح سمجھ عطا کرنا. یہ اشعار پیش خدمت ہیں میرے مرشد سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. عنوان ہے سبب دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان مجھ کو. اہل دل تو میں اس کی تشریح بتا چکا ہوں. حضرت والا نے فرمایا کہ اہل دل کس کو کہتے ہیں؟ اہل دل صرف اولیاء اللہ کو کہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے فرمایا کہ دل تو بلی کے سینے میں بھی ہے، کتے کے سینے میں بھی ہے، اور دنیا میں ہر وہ انسان ہے ان کے سینے میں بھی دل ہے، لیکن اللہ والوں ہی کو اہل دل کیوں کہتے ہیں؟ تو اس لیے کہتے ہیں کہ اہل دل آتس کے حق را دل دہت. فارسی کا شعر حضرت والا کا اپنا شعر ہے یہ ہمارے حضرت کا، اور اسی شعر کو سن کر حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا فرق بینک و بین مولانا روم. آپ نے اور مولانا روم جو آج سے 600-700 برس پہلے کے گزر گزرے ہیں اللہ کے عاشق، اور ایسے عاشقانہ انداز میں اللہ کی محبت سکھاتے تھے، وہی فرمایا کہ آپ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں. تو یہ شعر اس شعر پہ کہا تھا کہ اہل دل آکس کے حق را دل دہت، دل دہت پورا کہ دل را نہیں دہت. اہل دل جو ہے ان کو اہل دل اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دل دینے والے پر اپنے دل کو فدا کرتے ہیں. دل کس نے دیا؟ اللہ نے دیا، تو اس کو اپنا دل فدا، اس پہ اپنا دل فدا کرتے ہیں. تو بتائیے کہ دل کا حق کیا ہے؟ بنانے والے پر اس کو فدا کر دیا جائے، اپنی مرضی پر نہ چلے بلکہ اللہ کی مرضی پر چلے، بس کام بن جائے گا انشاءاللہ. تو اس لیے اس میں فرمایا سبق دیتی ہے ہر دم اہل دل کی داستان. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, جانے جہاں یعنی اللہ تعالیٰ, اور جہاں دے کر ملا ہے, یہ سمجھ لیجیے قصہ مختصر سنا دیتا ہوں, اس کے بعد آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے, دل میں ان کے خیال آیا, اللہ سے باتیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں, آپ پر کیا فدا کر دوں, کوئی دولت فدا کر دوں, کوئی سونا کوئی چاندی نہیں, کیا اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں جو آپ مجھے مل جائیں. اور اللہ تعالیٰ کی کسی طرف سے آواز آئی کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دیں, دونوں جہان میرے دوستوں اور عزیزوں, جب اللہ کی عظمت دل میں آ جائے گی, اللہ کی قیمت دل میں آ جائے گی, تو یہ دونوں جہان بہت سستے معلوم ہوں. دونوں جہان کیا ہے کہ یہ دنیا بھی, اپنے مال بھی, اپنے اسباب بھی, اپنے بیوی بچے بھی, اپنی عزت آبرو بھی, سب کچھ اللہ پر لٹا دے. اور یہ جہان, یہ تو یہ جہان ہو گیا, اور دوسرا جہان کیا ہے, وہ جنت ہے, آخرت ہے. تو فرمایا کہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ سب کچھ ہم دنیا فدا کر دیں اللہ پر, تو یہ جہان فدا کر دیں, لیکن دوسرا جہان سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیسے فدا کریں. تو پہلے آپ کو قصہ سنا دوں, مطلب بات پہلے ہم چلی جائے گی. بزرگ نے سوال کیا تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہاں مجھ پر فدا کر دے. تو بزرگ کہتے ہیں دیکھو ان کی ہمت اور حوصلہ, ہم تو اپنی آنکھ بچانا ہمیں اس زمانے میں مشکل معلوم ہوتا ہے, خیرائی پردہ کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے, اور حسد اور تکبر اور رجوع کیا کیا بیماریاں ہمارے اندر بھری ہیں, ان کی صفائی کی ہمیں فکر نہیں. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ قیمت خود ہر تو عالم گفت ہی, اے اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائی ہے کہ یہ جہاں بھی فدا کر دیں وہ جہاں بھی فدا کر دیں. قیمت خود ہر تو عالم گفت ہی نرخ بالا کن کے ارزانی ہے, اللہ آپ اپنی قیمت کو اور بڑھائیے, آپ کو بہت سستے والے دونوں جہان آپ کے مقابلے میں کیا چیز ہے. تو جب اللہ کی قیمت اور عظمت ہمارے دل میں آ جائے گی تو میرے دوستوں یہ دونوں جہان, گناہ سے بچنا کیا چیز ہے, یہ دونوں جہان فدا کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا. اور بیوی بچوں کو فدا کرنا یا عزت آبرو فدا کرنے کا کیا مطلب ہے, مطلب بھی سمجھ لیجئے. یہ تھوڑی ہے کہ ان کو مار مور کے جنگل میں چلے جائیں یا جیسے تیسے حال میں چھوڑ کر جنگل میں چلے جائیں, بلکہ فدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے, جو اس حکم کے آگے کسی کو خاطر میں نہیں لانا. اب کوئی خلاف شریعت کوئی بات ہے اس کو بیوی تقاضا کر رہی ہے مثلا کہ آپ ٹی وی لائیں, کیبل لائیں, گھر میں ہمارا ٹائم پاس نہیں ہوتا. آج کل یہی سوچتے ہیں ٹائم کیسے پاس ہو, یہ سوچنا چاہیے ایسے شخص کو کہ قبر میں ہمارا ٹائم کیسے پاس ہوگا. بھائی قبر میں کیسے ٹائم پاس ہوگا, کیا وہاں بھی آپ کو ایک کیبل پہنچانے کی کوئی ہے کمپنی کہ ہم جو ہے قبر میں بھی پہنچا دیں گے کیبل, آپ کا ٹائم وہاں اچھا پاس ہوگا. وہاں تو بھائی جو یہاں کے اعمال ہوں گے اس کا محاسبہ قبر کی جگہ ہے نا. وہاں پر جو ہے اگر اعمال اچھے ہوں گے نیک ہوں گے تو جنت قبر جو ہے وسیع کر دی جاتی ہے اس شخص کے لیے, ایک آدمی کے لیے, اور اس میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. اور قبر اس کو بزبان حال کہتی ہے کہ تیرا آنا بہت مبارک ہو, کیونکہ زمین پر تیرے میرے اوپر جتنے چلنے والے تھے ان میں سب سے اچھا تو مجھے لگتا تھا. یہ کہہ کر جو ہے وہ قبر وسیع ہو جائے گی اور اس کے لیے جنت سے ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اس کو نصیب ہوگی, اور اولیاء اللہ کی زیارتیں اس کو نصیب ہوگی. عاقب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قبر میں مردہ جو ہے الوؤں کی طرح یوں ہی پڑا رہے گا, نہیں, یہ سب وہاں احوال پیش آتے ہیں. اور منکر نکیر جو سب سے پہلے سوال کرنے آتے ہیں, نیک آدمی کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے معاملہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے توبہ کیے بغیر مرتا ہے اس کے ساتھ انتہائی غضب کی حالت میں آتے ہیں. تو یہ سب معاملات ہوں گے. بہرحال وہ ٹائم پاس کرنے والی بات کرتے ہیں, ہے نا, لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کہے کہ صاحب ہمیں یہ کیبل لا کے دو, یہ کرو, تو اس وقت جو ہے وہ حاکم بن جاؤں کہ نہیں بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے, اور جتنی استطاعت ہو تو بھائی ٹھیک ہے ہم تم کو یہ زیور لا دیں گے, تم اچھا کپڑا لا دیں گے تو ٹھیک ہے, لیکن بھائی یہ کام ہم نہیں کر سکتے. یہ ہے بیوی بچوں کو فدا کرنے کا مطلب, کہ شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ماننا, ہے نا. تو اسی طرح کاروبار کر رہے ہیں, اذان ہو گئی دکان بند کی, بھائی ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں نماز پڑھ کے آتے ہیں, یہ اپنا مال فدا کرنا ہوگی, کاروبار سے تو یہ تھوڑی کہ آپ دکان مستقل بند کر دیں، نوکری پہ جا رہے ہیں بھائی اپنے فیکٹری میں کہیں دکان پہ جہاں بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھائی ہم ابھی نماز پڑھ کے آتے ہیں. یہ فرائض واجبات میں کوئی مربت نہیں ہے، کسی سے بھی مربت نہیں ہے. ہاں دوسرے معاملات میں گنجائش ہیں، اس میں گنجائش ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس میں گنجائش نہیں ہے. نماز چھوڑنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے. تو یہ سب اس طرح سے دنیا فدا کرنی ہے، اور دوسری آخرت کیسے فدا کریں؟ آخرت ایسے فدا کریں کہ اے اللہ اگر جنت میں ہم آپ بھی نہ ملے، جنت میں بھی آپ نہ ملے، تو ہمارے لیے جنت بھی دوزخ کی طرح ہے. جنت بھی دوزخ ہے، کیونکہ میرے دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، آپ نے مانگا ہے اللہم انی اسألک رضا قبل جنت، اے اللہ میں آپ کی خوشنودی یا آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں. پھر دوسری بات جو ہے ثانوی درجے میں فرمایا، عرض کیا کہ جنت مانگتا ہوں. معلوم ہوا کہ اللہ کی رضا مقدم کی، یعنی اللہ کی رضا جنت سے ہی زیادہ افضل ہے. تو دونوں جہان ایسے فدا ہو گئے کہ یا اللہ اگر آپ نہ ملے تو ہمارے لیے جنت بھی بیکار ہے، جنت بھی رہ کے کیا کریں گے. تو یہ ہے کہ دونوں جہان اللہ کا فدا کرنے کا ہم جذبہ اور نیت اپنی پیدا کر لیں کہ چاہے سارا جہاں خلاف ہو پرواہ نہ چاہیے، پیشے نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے، پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. اب اسی ہمت اور حوصلے کو حاصل کرنے کے لیے اولیاء اللہ جو پہلے ہی سے با ہمت اور با حوصلہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا فضل فرمایا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ ہمت اور یہ حوصلہ اور اچھی اخلاق اچھا کردار سب کچھ حسین ہو جاتا ہے، اسلام بھی ہمارا حسین ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. اللہ حدیث پاک میں اللہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے بھائی، بہت مہنگا ہے، بڑی قیمتی ذات ہے بھائی. دونوں جہان کے مالک اور خالق مل جائیں تو پھر کیا کیا نہ رہا ہمارے پاس، سبھی کچھ ہمارے پاس آ گیا. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو، بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو. بہت خون تمنا کہ اپنی ناجائز آرزو کا خون کرنا ہے، گناہ نہیں کرنے دینا، بس گناہ سے بچ جانا ہے، اور اس کی تدبیر آپ نے اپنے شیخ و مربی سے پوچھ پوچھ کر اس کی تدبیر اور کرتا رہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی گناہ کے تقاضے مغلوب ہوتے جائیں گے، ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ گناہ کا تقاضا تو اللہ نے خود رکھا ہے، ختم کیسے ہو سکتا ہے، مغلوب ہو جائے گا، روح غالب ہو جائے گی، نفس مغلوب ہو جائے گا، یہی مطلوب ہے بس، تقاضے ختم کرنا مطلوب نہیں ہے. ایک صاحب نے حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کو لکھا کہ حضرت مجھے غصے کا مرض ہے، بہت غصہ بہت آتا ہے، اور میرے پاس بندوق بھی ہے، تو کیا میں بندوق سوچ رہا ہوں کہ بندوق کو بھیج دوں؟ کہا اس طرح تو پھر جو ہے انسان کے اندر اور تقاضے بھی ہیں. کہا کہ آدمی کو زنا کا بھی تقاضا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اردو ہی کو کاٹ کے پھینک دیں؟ نہیں، تقاضے کو تقاضے پر غالب رہو، اس کو کچل دو، یہ تو انسان کا شرف ہے، یہی انسان کا کمال ہے. اشرف المخلوقات ہم سنتے ہیں انسان اشرف المخلوقات، کیا مطلب ہے کہ فرشتوں کے جو ہے وہ اس مقام سے بھی وہ آگے بڑھ جاتا ہے، کیونکہ صفات ملکوتی پیدا کرتا ہے، صفات ملکوتی، یعنی تقاضے کے باوجود، تقاضا ہونے کے باوجود گناہ نہ کرنا، یہ کمال ہے. تقاضا ہی نہیں ہے تو گناہ کرنا نہ کرنا اس کے لیے برابر ہے. تقاضے کو کچلنا، تقاضا پیدا ہو، لہٰذا تقاضوں کو ختم کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ مغلوب کرنا مقصود ہے. تو شاید تدبیر بتاتا ہے کہ اس گناہ سے ایسے بچ سکتے ہیں، اس گناہ سے ایسے بچو، وہ راستہ بتاتا جاتا ہے، اور جو خوش نصیب ہوتا ہے وہ شیخ کی بتائے ہوئے علاج پر چلتا ہے، اپنی رائے کو بنا کرتا ہے اور اس کی بات کو اوپر رکھتا ہے، تو وہ خوش نصیب کامیاب ہو جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے مقصود پہ. تو کون تمنا کے معنی گناہوں کے تقاضوں سے بچنا ہے، گناہ پر عمل نہ کرنا، تقاضوں کو کچل دینا، حلال جتنے تقاضے ہیں کھائیے پیجیے، بیوی بچوں میں ہنسے بولے، سب چیز جائز ہے، جائز کام کریں، گناہ ایک بھی نہ کریں. جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت خون تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو نظر آتا ہے اپنے دل کا جب زخم نہاں مجھ کو تو اپنا درد خود کرتا ہے مجبور ایمان ہے نہ کچھ ہے تو پھر کیا ہے کہ اس کے لیے تو یہ جنت ہے کہ بھائی ہر ہر اپنی ہر جائز ناجائز خواہش کافر پورا کر لیتا ہے اور اس کو وسوسہ بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. کافر کو گناہ کا وسوسہ نہیں آتا, یہ تو مومن کو ہی آتا ہے. یہ بڑی نعمت ہے دوستو کہ جو گناہ کرتے وقت احساس گناہ ہو جائے, یہ بھی بڑی نعمت ہے. ہاں یہ یاد رکھنا کہ مومن اور کافر میں کتنا بڑا فرق ہے. تو کافر کے لیے جنت ہے, لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا, جہنم ہوگا, ہمیشہ ہمیشہ کی عذاب ہوگی. اور مومن جو یہاں تھوڑی بہت مشقت کر لے, صبر کر لے اپنی ناجائز خواہشات پر, اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کا وعدہ ہے. تو عاشقین کا یہ شیوا ہے کہ وہ دنیا کی رنگینیوں میں دل نہیں لگاتے, اس سے چپکتے نہیں ہیں. قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی, قفس کی تیلیاں رنگین دھوکا دے نہیں سکتی, کہ ہر دم مغترب رکھتی ہے یاد گل صدا مجھ کو, کہ ہر دم مغترب رکھتی ہے یاد گل صدا مجھ کو, میری صحرا نردی اور میری چاک دامانی. صحرا نوردی سے مراد یہاں جنگل جنگل اللہ کی محبت میں پھرنا, جنگل جنگل گلی گلی کوچا کوچا, یعنی ایک سمجھیے کہ حضرت نے جس طرح سنایا حکایت کہ ایک لڑکی کو جب یعنی امید سے تھی بچہ ہونے لگا, تو ساس کو کہا کہ ساس یا ماں کو کہا کہ ماری ماں جب میرے بچہ ہونے لگے تو مجھے جگا دینا. کہا کہ ارے بے وقوف, جب تجھے بچہ ہوگا تو خود بھی جاگے گی, محلے بھر کو جگائے گی. یعنی جس کے درد پیدا ہو جاتا ہے اللہ کی محبت کا, پھر وہ خاموش رہ نہیں سکتا, پھر اس کا وہ درد نہاں زخم نہاں اس کو مجبور کرتا ہے بیان, اپنی محبت کے درد کو وہ بیان کرتا ہے.
میری صحرا نوردی اور میری چاک دامانی, بہت مجبور کرتی ہے میری آہو فغاں مجھ کو, بہت مجبور کرتی ہے میری آہو فغاں مجھ کو, جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو, بہت خونِ تمنا سے ملا سلطان جہاں مجھ کو, کہاں تک ذات غم ہو دوستوران محبت میں, کہاں تک ذات غم ہو دوستوران محبت میں, سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو, سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو, کہاں تک ذات غم ہو دوستوران محبت میں, سنانے دو تم اپنی بزم میں میرا بیان مجھ کو.
آخری شعر ہے,
ملا کرتی ہے نسبت اہل نسبت ہی سے اختر.
یہاں بتا دیا کہ جب تک کسی اللہ والے سے خاص تعلق نہ کرو گے, مضبوط تعلق نہ کرو گے, اس وقت تک اللہ کی یہ نسبت نہیں ملی. نسبت مع اللہ کے دولت کا حصول نہیں ہے, نسبت والے ہی سے نسبت ملا کرتی ہے. عام والے سے عام, امرود والے سے امرود, کپڑے والے سے کپڑا, تو اللہ والوں سے ہی اللہ ملے گا.
ملا کرتی ہے نسبت اہل اہلِ نسبت ہی سے اختر، زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ درفشاں مجھ کو.
درفشاں موتی کے کہنے والا، در مانے موتی، اللہ کی محبت کے موتی ان سے مجھے ملتے ہیں.
ملا کرتی ہے نسبت اہلِ نسبت ہی سے اختر، زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ درفشاں مجھ کو. زباں سے ان کی ملتا ہے بیانِ درفشاں مجھ کو، جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو. بہت خونِ تمنا سے ملا سلطانِ جاں مجھ کو.
اچھا بھائی، بیان تو بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یہ ہے کہ بتانا مقصود کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں جو جگہ عطا فرمائی ہے، تو وہاں ابھی فی الحال ہم نے سہ روزے کا اہتمام رکھا ہے کہ ہر اسلامی مہینے کے آخری منگل کو جمعرات تین دن جو ہے وہاں جو لوگ لگانا چاہیں اجازت لے کر وہ آ سکتے ہیں تین دن کے لیے. تو ویسے چالیس دن کے لیے، چار مہینے کے لیے جو آنا چاہیں تو، لیکن تین دن جو ہے بنیادی یعنی پہلا قدم ہے وہاں. تو اس کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے کچھ کام لے لے، اور جو حضرات کام والے ہیں ان کے لیے بھی بالکل آسان ہے، کام پہ بھی جا سکتے ہیں، کام سے فارغ ہو کر وہاں جائیں. ابھی یہ فری صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی نماز کو جاتے وقت، تو یہی ہمارے حضرت جی کے مضامین ہیں سارے، اور حضرت بھی یہی فرماتے تھے کہ بھائی خدا نہ خواستہ بھی دیکھو آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فلاں ابھی تو کل تو ہم سے بات کر رہے تھے، اچانک معلوم ہوا وہ بیمار ہیں، ہاسپٹل میں پڑے ہیں. اگر ان سے کہو کہ بھائی تین دن اللہ کے راستے میں لگا لو تو مشکل معلوم ہوتا ہے، بھائی بچے اسکول جانا فلانا اور کام نوکری یہ چیز وہ چیز، اب جو بیماری آئی تو جانا پڑ گیا نا، اب وہ خود بھی یعنی دوسروں کے کام نہیں. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں یہ کام کرنا ہے، فلاں کا یہ کام کرنا ہے، اور نوکری پہ جانا ہے، اور یہ کرنا ہے، تو ابھی جو ہے وہ خود بھی بیکار ہو گئے اور چار آدمی اور ان کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، اب کہاں سے وقت نکل آئے. تو میرے دوستو، اللہ کی یہ آخرت کی فکر ضروری ہے، اور آخرت کی فکر کے لیے اور اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ تو ہمیں قدم اٹھانا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ خدا نخواستہ ابھی دکھ بیماری کوئی ہو گئی تو وہ جانا پڑے گا، اسپتال میں پڑے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، لیکن یہ بھی تو وقت آ جاتا ہے انسان کے، تو اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ہمیں نکالنا چاہیے. پہلے تو بھائی ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اب اللہ نے جگہ بھی دے دی، تو جو حضرات وقت لگانا چاہیں وہ اجازت لے کر وہ وقت لگا سکتے ہیں. اور ایک بات، ہاں بس یہی بات کہنی تھی کہ بھائی کسی وقت بھی جو ہے، اچھا خالی یہ نہیں بلاوا بھی آ سکتا ہے، ایسے بھی تو کتنے دوست ہیں ہمارے جو کل تھے آج نہیں ہیں، دن زمین پر آج زمین کے نیچے ہیں، تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کچھ نہ کچھ وقت اپنا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت میں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش اور فکر کرنی چاہیے. جہاں مناسبت ہو، یاد رکھیے کہ جہاں مناسبت ہو، لیکن اللہ ملے گا تو اولیاء اللہ ہی سے ملے گا. یہ خانقاہیں جو ہیں یہی کام کر رہی ہیں، یہ سمجھنا کہ یہ لوگ، بعض لوگ یہ غارت کرتے ہیں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کیا کرتے ہیں، بیٹھے اللہ اللہ کرتے ہیں، کام تو ہم کر رہے ہیں، ہم تو چار مہینے لگا رہے ہیں، ہم ایک سال لگا کے آئے ہیں. تو بھائی وہ بھی کام ہے، یہ بھی کام ہے. ہمارے حضرت شاہ رحمت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک دوسرے کے حلیف بنو، دین حلیف یعنی تعاون کرو، اور حریف مت بنو، دشمن مت بنو، یہ نہیں کہ کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں. ایک دوسرے وہ بھی دین کا کام ہے یہ بھی دین کا کام ہے. جو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا, ہمارے حضرت کا مستقل واج ہے مقصد بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مبعوث کیا گیا تھا بتائیے گا. نہیں اور دوسری آیت ہے
ربنا
وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود بھی یہ مقصد بیان کرنا ہے نا. آپ بتائیے نا مولانا. رسول منکم یتلو علیہم آیاتی یہ والی آیت یہ والی آیت کون سی ہے؟
والذی
بعث فی الامیین رسولا منکم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم. دیکھو یتلو علیہم آیاتی میں ہمارے حضرت کے مضامین ہیں کہ قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے پر ثابت ہو گیا کہ ہمارا نبی تم کو قرآن پاک کے الفاظ بھی سکھائے گا اس کے معانی تفاصیل بھی سکھائے گا. سب اسی کے اندر آگے اتلو علیہم آیاتی ویزکیہم اور ان کا تزکیہ بھی کرے. یہ کتنا اہم شعبہ ہے تزکیہ نفس کا ہے نا. ویزکیہم ویعلمہم الکتاب اور تم کو کتاب کے تعلیم بھی دے گا, اس کے حقائق بھی بتائے گا دقائق بھی بتائے گا ہے نا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور حکمت بھی سکھائے گا. یہ سب شاخ شعبے ہیں کہ نہیں دین کے؟ تو کوئی کہے کہ صاحب یہ خانقاہوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں, یہ تو بیٹھے رہتے ہیں. خانقاہوں میں تزکیہ نفس ہو رہا ہے, قرآن پاک کے مدارس میں قرآن پاک کو سیکھا اور سکھلایا جا رہا ہے. اور اسی طرح علماء مدرسے کے اندر بعض لوگوں نے یہ قرض کی کہ بھائی یہ تو علماء نکلتے نہیں, کہ دین کا کام اسی کو سمجھ لیا ہے کہ بس جب تک چار مہینے نہ لگیں گے تو یہ دین کا کام نہیں کرتے. نعوذ باللہ من ذلک, کتنی جہالت کی بات ہے. ارے آئیے بتاؤ, ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ مدارس تو علماء جو ہے دین کی فیکٹریاں ہیں, فیکٹریاں. یہ اگر مسائل نہ بتائیں گے, شریعت نہ بتائیں گے, تو کس دین پہ چلو گے؟ کیا دین سکھاؤ گے آگے؟ یہ تو فیکٹریاں ہیں ہماری, یہاں سے علم دین کے مسائل, شریعت کے احکامات سب سیکھے اور سکھلائے جاتے ہیں. تو اگر شریعت ہی پہ نہ چلے تو پھر کیا سیکھو گے اور سکھاؤ گے, کیا پہنچاؤ گے لوگوں کو؟ تو لہٰذا یہ مدارس بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں, تبلیغ جماعت بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ بھی ایک کام ہے, یہ بھی ایک کام ہے. تو یہ سارے کام بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ہیں. لہٰذا تزکیہ نفس بھی بہت اہم ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا. تو یہ کہاں جائے گا سبھی؟ فلاح, فلاح کس کو نہیں چاہیے؟ فلاح کے معنی معلوم ہے, فلاح کے معنی ہے جمیع خیر دنیا والا, یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بھلائی فلاح پانے میں ہے. فلاح جمع ہے. تو جس نے تزکیہ کرا لیا اس کو دونوں جہاں کی کامیابی مل گئی ہے نا. اور اسی طرح حدیث پاک میں بھی ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ, دیکھو خبردار ہو جاؤ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے گوشت کا ہے نا. اذا صلحت صلح الجسد کلہ, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی, اور مومن جو ہے پورے معاشرے کا جسم ہے, ہر پورے کا پورے معاشرہ مومن بھی اس کا ایک فرد ہے. تو ایک مومن کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پورے زمانے کی اصلاح ہو سکتی ہے نا. آج ہم یہی تو دیکھتے ہیں بھائی ہم کیا کریں, رانگ سائڈ جا رہے ہیں تو دنیا بھی تو رانگ سائڈ جا رہی ہے, ہم بھی چلے, ہم کون سا بات وہ کر لیں گے ایک اکیلے صحیح سائڈ پہ چلانے کی. تو اگر ہر فرد یہی سوچتا رہتا ہے تبھی تو رانگ سائڈ چلاتے ہیں. ہر فرد اپنی اصلاح کر لے کہ بھائی میں نے تو سیدھا ہی چلنا ہے, کوئی ٹیڑھا چلے یا نہیں چلے, دوسرے پر نظر نہ ہو, اپنے اوپر نظر ہو کہ بھائی میں نے اپنا جواب دینا ہے اللہ کے یہاں, تو میں تو ٹھیک ہو جاؤں. یہ نیت اگر ہماری ہو گئی سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا کہ نہیں؟ ہر فرد اپنی جگہ سوچے کہ بھائی مجھے ٹھیک ہونا, کوئی زمانہ زمانہ ٹھیک ہو یا نہ ہو, مجھے تو اپنا سوال جواب کرانا ہے, اپنا جواب دینا ہے اللہ کو. اللہ یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ زمانہ کیسے چل رہا تھا اور سنائیے کیا حال ہے, وہاں تو پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کیا کیا, تم نے جوانی کہاں خرچ کی, مال دیا تھا کہاں خرچ کیا, صحت دی تھی کہاں خرچ کی, یہ سب سوال وہاں ہوں گے, تم سے ہوں گے ہم سے ہوں گے.
یہ تھوڑی پوچھیں گے کہ فلاں فلاں، تو بھائی ہر آدمی اپنی فکر کر لے. تو اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. فرمایا کہ اگر اس دل کے اندر، اس گوشت کے لوتڑے میں اگر فساد ہوگا تو سارے جسم سے فساد پیدا ہوگا. ہاتھ چوری کریں گے، آنکھیں خیانت کریں گی، زبان واہی تباہی بکے گی، غیبتیں کرے گی، جھوٹ بولے گی، پیر سنیما کی طرف جائیں گے بجائے مسجد جانے کے، اور اسی کی اصلاح ہو گئی تو یہی پیر بجائے سنیما جانے کے مسجد کو جائیں گے اور خیر کے کاموں میں استعمال ہوں گے. یہی اس کی اصلاح ہو گئی تو یہی مال جو گناہوں میں خرچ ہو رہا ہے، گانے سننے میں خرچ ہو رہا ہے، میموری کارڈ خرید رہے ہیں، ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں اور کیبل لگا رہے ہیں، ان جگہوں میں آگ میں آگ کمانے کے بجائے یہی مال جو ہے یہ مسجد میں لگ جائے گا، یہی مال خیر کے کام میں لگ جائے گا، کسی مومن کی مدد میں کام آ جائے گا. یہ ہے صلاحت، صلاحت جسد کلہ، کہ اس کا ہر فعل، ہر قول، ہر نیت جو ہے اس کی اصلاح ہو گئی، اب وہ مثبت کاموں میں ترقی کر رہا ہے، اللہ کی طرف ترقی کر رہا ہے. اور اگر فساد ہے، تزکیہ نہیں کرایا تو تنزل ہی کر رہا ہے، خدا نخواستہ گناہ بڑھتے جا رہے ہیں اس کے. تو یہ ہے الا وہی القلب، کہ خبردار یہ قلب ہے، قلب دل، جو انسان کے دل میں ہے، جو جسم میں دل ہے، یہ ہے قیمتی چیز، پاؤ ڈیڑھ پاؤ، اس کی اصلاح ہو جائے تو بس کامیابی ہو. تو اس لیے اپنے وقت کو فارغ کرے، اور اگر کوئی یہ نہیں بھی کر سکتا تو بھائی اپنی مناسبت کا کوئی شیخ کرے، اس سے تعلق کرے اور اس سے اپنی اصلاح کرائے. یہ بھی مکاتبت کا سلسلہ ہے، خط لکھے، میسج کرے، ٹیلی فون کرے، رہنمائی کا کوئی ذریعہ اپنا جو اپنے جس شہر سے مناسبت ہو اس سے تعلق کرے، کیونکہ مناسبت کے بغیر تو فائدہ بھی نہیں. مناسبت ہو، مناسبت کے معنی یہی ہے اس کے بیان سے فائدہ ہوتا ہو، اس کی باتوں سے اللہ کی محبت بڑھتی ہو، دنیا کی محبت کم ہوتی ہو، اور جس کی بات سنتے ہیں وہ خود بھی شریعت کا عامل ہو، سنت پہ چلتا ہو، شریعت پہ چلتا ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہیں پر تعلق کرے، جہاں اچھا لگتا ہو، مناسبت ہو، دل ملتا ہو. ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے. آدمی آدمی سے ملتا ہے، اور فرمایا آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. مناسبت نہیں ہوگی تو کامیابی نہیں ہوگی، وقت ضائع ہوگا. اسی لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دعا بھی سکھلائی ہے کہ بھائی جب جاؤ بات کرنے دین کی، اللہ کی محبت کی، تو یہ دعا بھی کرو کہ یا اللہ، جو روئے زمین میں شرقن غربن شمالن جنوبن، جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہو ان کو مجھ سے جوڑ دیجیے، اور جن کو مجھ سے مناسبت نہ ہو ان کو ان کی مناسبت کی جگہ پر جوڑ دیجیے. کیا اخلاص ہے، دیکھو مجمع لگانا کہ بھائی بس ہر کوئی آ جائے، مناسبت ہے یا نہیں ہے، سب بیٹھ جائیں آ کے، یہیں کہیں نہ جائیں، یہ تو دین نہیں ہے بھائی. کتنی اخلاص نیت ہے یہ کہ یا اللہ، جس کو دوسری جگہ مناسبت ہو اس کو اس کی مناسبت کی جگہ پر بھیج دیجیے. مناسبت ہونا شرط ہے. تو یہ ہے آنکھ سے آنکھ ملی، دل سے مگر دل نہ ملا، عمر بھر ناؤ پہ بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. میرے حضرت فرماتے تھے کہ میں امت کے ایک فرد کو بھی ضائع کرنا جو میں عظیم سمجھتا ہوں، کہ بے مناسبت کے بیٹھا رہے، فائدہ نہیں ہے، پھر بھی زبردستی بیٹھے اور کہیں جاتے نہیں ہیں. بھائی آخرت کی فکر کر لو، اسی زندگی کو اپنے ہم بنا لیں، اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی مزیدار ہو جاتی ہے، جنت سے بھی بڑھ کے مزہ آنے لگتا ہے اگر یہ حال پیدا ہو جائے میرے دوستو. یہ دنیا ہی اللہ تعالیٰ جنت بنا دیتے ہیں. کتنے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے تقویٰ کے اوپر، کہ تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم بے گمان رزق دیں گے، کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دیں گے، مشکلات سے نجات دے دیں گے، حق و باطل میں تمیز دے دیں گے. کتنے وعدے ہیں اللہ کے. کل بھی ہمارے دوستوں میں یہ بات ہو رہی تھی، حکیم الامت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ تو رحمت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں لیکن عذاب کا ایک بھی بہانہ نہیں ڈھونڈتے. اپنی امت، اپنے بندوں کو بچانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، اللہ عذاب دینا چاہتے ہی نہیں ہیں. اللہ تو بہانے، بخشنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اور ہم وہ بہانے بھی لینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتے بلکہ بہانے بہانے سے بخشنا چاہتے ہیں، مگر ہم ہی اگر پیچھے ہٹتے رہیں تو پھر کیا، کس کی پھر قصور ہے. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما دیجیے یا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے فکر آخرت پیدا فرما دیجیے یا اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجیے یا اللہ اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے یا اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجیے اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے یا اللہ دنیا سے جی اچاٹ کر دیجیے اپنی محبت کی چاٹ لگا دیجیے یا اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو میرے سب دوستوں یہاں آنے والوں سننے والوں کو اللہ سب کے سب کو اللہ اپنے فضل سے اللہ جلد فرما لیجیے یا اللہ جلد فرما لیجیے اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بچے کو بلکہ قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دے اے اللہ والا بنا دے اے اللہ اپنی محبت سے آشنا کر دے اے اللہ بیگانوں سے اے اللہ نہ آشنا کر دے اے اللہ اپنی محبت سے آشنا کر دے اے اللہ اپنی ذات عالی سے آشنا کر دے خاص تعلق عطا فرما دے اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے اے اللہ یہاں آنے والا ہر بھائی ہر بہن کوئی بھی اللہ محروم نہ جائے اے اللہ کوئی بھی محروم نہ جائے مجھ سمیت کوئی بھی محروم نہ جائے اے اللہ اپنی محبت کے خزانوں سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے اے اللہ بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے اے اللہ ہر قسم کی تنگی پریشانی اور غم اور حادثے اور بیماریوں کو اے اللہ اس سے محفوظ فرما دیجیے اے اللہ ہمارے بھائی بہن جس کے دل میں کوئی بات ہو مقاصد حسنہ ہو اے اللہ جائز مرادیں ہوں ان سب کو پورا فرما دیجیے اپنے کرم سے ہماری کوئی حاجت ایسی نہ ہو جو پوری ہونے سے رہ جائے اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دیجیے اے اللہ سب سے بڑی حاجت ہم آپ کے حضور پیش کرتے ہیں کوئی تجھ سے کچھ مانگتا ہے الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله على النبي الأمي الكريم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.